دیو رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفی رضا عطاری, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین.
بڑھتے ہیں پہلے ویڈیو سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا جاتا ہے.
میرا نام محمد ارشد ہے. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال عرض ہے. انسان بالغ ہو گیا ہے اور وہ کماتا نہیں ہے, کیا وہ اپنے والدین اور بھائی کی کمائی کھا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہے نفقے کا وجوب کہ خرچ کس پر کب تک واجب ہے. تو لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کا خرچ جو ہے وہ والد پر لازم نہیں رہتا, لیکن والد کی رضامندی سے, بھائی کی رضامندی سے, تو وہ ان کے مال کے اوپر اپنا گزر بسر کر سکتا ہے. اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اور عام طور پر ہمارے ہاں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بالغ اگر 12 سے 15 سال کے درمیان ہو بھی جائے تو اب اس کے بعد بہت ساری اس کی اپنی تعلیم ابھی چل رہی ہوتی ہے اور دیگر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو والد یا بھائی وغیرہ جو ہے وہ خرچ اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. ہاں, البتہ جو بیٹی کا معاملہ ہے, بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اگرچہ اس کی عمر کتنی ہی ہو جائے, اس کا نفقہ جو ہے وہ باپ پر واجب اور لازم رہتا ہے. تو نہ ہی والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو بالغ ہوتے ہی جدا کر دیتے ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہ اولاد اس طرح جو ہے وہ کمانا شروع کر دیتی ہے. لیکن البتہ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ کئی دفعہ بچے بعض چیزوں کے اندر اپنا حق جو ہے وہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا حق بنتا ہے.
صحیح.
حتیٰ کہ شادی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری شادی, آپ پوری جو ہے وہ اخراجات اٹھائیں اور ہماری فرمائش کے مطابق جو ہے وہ ہماری شادی کے اخراجات اٹھائیں, یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں گھر لے کر دیں, آپ گھر نہیں لے کر دیں گے تو ہم شادی کے بعد اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہاں رکھیں گے. یا والدین سے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنے حصے کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو بھی مال وراثت ہے اس میں سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہی دیں. تو یہ تینوں باتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں کہ جب بالغ ہونے کے بعد آپ کا نفقہ ہی آپ کے باپ پر واجب نہیں ہے. اب اس کے بعد جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا وہ احسان ہے, حسن سلوک ہے, صلہ رحمی ہے.
صحیح.
اس کا اجر اللہ کے یہاں سے اس کو جو ہے وہ ملے گا, لیکن اس جو چیز آپ کا حق نہیں ہے اسے اپنا حق سمجھتے ہوئے زور زبردستی کرنا, اس میں جو ہے وہ والد کے اوپر پریشر ڈالنا, شادی کے معاملات کے اندر پریشر ڈالنا کہ بھئی یہ خرچے جو ہے وہ کریں یا اس طریقے سے جو ہے وہ شادی کریں یا شادی کے بعد یا اس سے پہلے گھر کا تقاضا کرنا, تو یہ بہرحال انداز اولاد کا درست نہیں ہے. اس مسئلے سے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو کچھ باپ میرے بالغ ہونے کے بعد کر رہے ہیں وہ تو میرے اوپر احسان اور اس نے سلوک کی ہے, چاہے جائے کہ میں اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کروں. اور بہرحال جلد از جلد چاہیے کہ اپنے والد کے جو ہے وہ ہاتھ بنے بچہ, اور ان کے لیے جو ہے وہ معاون اور مددگار ہو اور ان کی خدمت کرے اپنا مال کما کر.
صحیح ہے. یعنی اس طرح کی جہاں پہ ایک ہمارے عام رواج میں بھی بالغ تو بچہ 12 سے 15 سال کے درمیان ممکن ہے کہ ہو جائے, نہ ہو تو 15 سال میں بالغ صورت ہو گیا. اب 15 سال میں تو ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ 9th class میں ہوتا ہے یا میٹرک میں ہوتا ہے,
جی
یہی عمریں ہوتی ہیں. تو اب والدین پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل راضی خوشی یہ سب معاملہ چل رہے ہیں, یعنی اس میں بلا وجہ کی اور بے جا کی وہ ڈیمانڈز نہیں رکھنی چاہیے.
جی بالکل,
چاہے پہننے سے تعلق رکھتی ہوں چیزیں, گاڑیوں کے حوالے سے بھی ہو, گاڑیوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے وہاں کرتے ہیں ان کو پتہ ہے والد دے سکتا ہے, اب دے نہیں رہا, یعنی دے سکتا ہے خرچ کر سکتا ہے, تو وہاں پہ بھی اولاد پہ وہ رہے گی.
ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ناز نخروں کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی چیز کا مطالبہ کرنا اور پتہ ہے والد بھی جو ہے وہ پوری کر دے گا, وہ ایک آپس کا باہمی جو ہے وہ والد اور بیٹے کا رشتہ ہے, ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں بچے بسا اوقات بچے ضد کر کے بھی جو ہے وہ منوا لیتے ہیں, وہ والد پر بھی برڈن جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تقاضا کر رہے ہیں بلکہ الٹا نہ دینے پر ان پر جو ہے وہ تان و تشنی کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے,
یا الٹی سیدھی دھمکیاں دے رہے
ہیں, یا الٹی سیدھی جو ہے وہ دھمکیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو یہ بہرحال درست نہیں ہے کہ والد اب جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, جو پہلے کیا وہ بھی آپ پر تو احسان ہی تھا اگرچہ ان کے اوپر شرن لازم بھی تھا, لیکن بہرحال آپ اب جو وہ آپ کے لیے جتنا کر رہے ہیں آپ کو اسے ہی جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے, نہ یہ کہ آپ اپنے تقاضوں کے ذریعے سے والد کو پریشان کریں یا انہیں تکلیف پہنچائیں.
پچھلے مہینے میرے پاس ایک آدمی اپنے پہلے تو بیٹا آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی ہم اگر کہیں سے قسط وار گاڑی لیتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ تو اب وہ قسطوں کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ان کو مسئلہ تو بتا دیا کہ اگر ناجائز شرطیں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں. اب اچھا پھر وہ والد بھی آ گئے ساتھ میں, پھر بعد میں والد بھی آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ فیملی اچھی ہی ہوگی جو بظاہر ان کی گفتگو سے کہ بھائی میرے بیٹے کے پاس جو گاڑی ہے تو وہ 35-40 لاکھ روپے والی گاڑی موجود ہے آلریڈی. اچھا انہوں نے گاڑی چینج کرنی تھی, میں نے کہا ٹھیک ہے چینج کر دیں گے, اب میں اتنی ہی رقم ان کو اور دے رہا ہوں جتنے کی ان کے پاس گاڑی ہے 40 لاکھ کی تقریباً, تو اتنی ہی رقم میں اور دے رہا ہوں کہ آپ نیو گاڑی لے لیں اچھی لے لیں جو بھی آپ کو سمجھ آ رہی, لیکن آپ 1 کروڑ روپے کے اندر اندر گاڑی یہ لیں. یہ جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 1.70 تک چلی جائے گی. اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس وقت مطلب 40 تو اس کی اپنی گاڑی کے جو پہلے سے دی ہوئی ہے اور اب میں اس سے ڈبل 1.40 اور نکال کے اس کو دوں اور اس طرح گاڑی لوں, تو میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اتنے تک کی نقد گاڑی خریدیں اور نہ وہ قسطوں کے معاملات میں رہیں, نہ اوپر پیسوں کے ہمیں دینے پڑیں گے, نہ کہ لمبی قسطوں کی اور ٹینشن رہے گی کہ 1.70 کی گاڑی لیں. تو وہ والد کا یہ سوال تھا کہ بھائی ہمیں مجبوری کیا ہے کہ ہمیں کیوں ہم اس طرف قدم اٹھائیں, آپ یہ میرا بیٹا ہے ان کو آپ کچھ سمجھائیں یا آپ کچھ بات کریں, یعنی ایسی بھی بات چیزیں ہوتی ہیں
جی.
اور وہ پریشان نظر آ رہے تھے والد واقعی ہی. یہ ایک طرح کا یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے میرے 2 بیٹے ہیں میں دینا چاہتا ہوں, ایسا نہیں کہ نہیں, لیکن ایک اچھی گاڑی, ایسا نہیں کہ 1 کروڑ روپے میں کوئی گاڑی جو ہے وہ اچھی نہیں ملے گی
جی.
ایک اچھی گاڑی بھی دے رہا ہوں لیکن ان کے اپنے دوستوں کی وجہ سے کہ یہ دوست ان کے پاس وہ گاڑیاں ہیں مجھے یہ گاڑی چاہیے. یعنی ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی ڈیمانڈس بھی وہ بعض اوقات والدین پہ رکھ رہے ہیں. دوسری بات آپ نے جو وراثت کے حوالے سے کہا, یہاں بھی کچھ اس طرح کے کہ جب باپ کا ہے تو وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے, یعنی جی. وہ بھی ایک طرح کی بات یہ تھی, تو آپ ہمیں ابھی سے دے دیں بھائی کیا کہیں گے
جی کہ ابھی تو آپ کا نہیں ہے. اصل میں یہی کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ لوگ جلد باز ہو جاتے ہیں اور یہ چیز والدین کے لیے بڑی تکلیف دہ اور آزما کن ہوتی ہے کہ جب اولاد ان کے مرنے کے بعد کی چیزوں کا مطالبہ ابھی سے کرے, گویا کہ ایک طریقے سے آپ والدین کی جو ہے وہ موت کے خواہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں
کہ یہ مال ہمیں مل جائے گا,
یہ مال ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا, حالانکہ زندگی کے اندر وہ سارا مال جو ہے وہ اسی کا ہے جس کی ملکیت میں ابھی ہے.
صحیح.
تو اس کے جیتے جی وراثت کا کوئی حق جو ہے وہ اولاد کا یا کسی بھی وارث کا اس کی زندگی میں بطور وراثت نہیں بنتا. نفقہ بعض صورتوں کے اندر مختلف افراد کا لازم ہوتا ہے, بیوی کا نفقہ ہے وہ ہمیشہ لازم ہے اور بچیوں کا نفقہ ہے وہ لازم ہے جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی, لیکن اس طرح کے تقاضے کرنا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمیں دے دیں تو یہ درست نہیں ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے جس طرح آپ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اب آپ یہی سوچیں کہ اگر آپ کی ہی بیوی وہ آپ سے تقاضا کرے کہ بھئی آپ کا مرنے کے بعد بھی تو یہ چیز مجھے ہی ملنی ہے نا, لہٰذا ابھی آپ ساری جائیداد میرے ہی نام کر دیں, तो
हर वारिस यही करेगा,
हर वारिस यही करेगा, तो रिश्तों के अंदर एतमाद की फ़जा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जिसका माल है, जिस तरह आप मरने के बाद उस माल से लुत्फ़ानंदोज़ आपने होना है, तो आप आज उससे लुत्फ़ानंदोज़ होने की बात कर रहे हैं। तो जिसका माल है उसको तो अपनी ज़िंदगी में उस माल से लुत्फ़ानंदोज़ होने दें, उसे तो वो माल इस्तेमाल करने दें, उसे तो उस माल से जो है वो अपने दीनी हुकूक़ अदा करने दें। कई ऐसे वालदैन होते हैं, औलाद इस कदर जो है वो उन्हें तंग करती है कि वो वालदैन ये कहते हैं कि हम हज करने जाना चाहते हैं, ये हज करने नहीं जाने देते कि हमें हमारा हिस्सा दे दें, आप हज करके आएंगे तो पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे।
सही बात।
तो वो उन्हें हज फ़र्ज़ तक से रोक रहे हैं, या अगर वो कोई सदका व खैरात जो है वो करना चाहते हैं तो वो उन्हें इस बात से भी रोकते हैं। अगरचे सदका व खैरात करने में, मुकम्मल तौर पर अपना माल खर्च कर देने में, कि पीछे औलाद जो है वो बिल्कुल तंगदस्त हो जाए, उनके लिए कुछ ना छोड़ें, ये शरीयत को मतलूब नहीं है। सदका व खैरात के अंदर भी शरीयत ये कहती है कि एक दरमियाना जो है वो रविश इख्तियार की जाए, और अपने तंगदस्त वुरसा के लिए भी जो है वो पीछे कुछ ना कुछ छोड़ा जाए। लेकिन जो हज फ़र्ज़ है बहरहाल वो तो करना ही करना है, वो पीछे कुछ बचे या ना बचे, जब हज फ़र्ज़ हो गया तो इनको करना है। अब ये इसलिए कि भाई पीछे औलाद के लिए कुछ नहीं बचेगा, या औलाद ये तकाजा करती है कि हमारे लिए छोड़ कर जाएँ, हज फ़र्ज़ ना करें, इसकी इजाज़त नहीं है। हज फ़र्ज़ बहरहाल करना ही होगा। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये जो भी अफराद ये तकाजा करते हैं, मैं उन सब से ये दरख्वास्त करूँगा, उन नौजवानों से, कि आप अगर अपने वालिद से ये तकाजा 50 या 60 साल की उम्र में कर रहे हैं ना, कि उनकी उम्र 50 या 60 है, तो याद रखें ज़माना आपको दिखाएगा आपकी औलाद 40 में आपका गिरेबान पकड़ के आपसे यही तकाजे कर रही होगी। उस वक्त आपको याद आएगा कि हमारे वालिद पर उस वक्त क्या गुजरी थी जब आप पर गुजरेगी। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, जैसा जो है वो करेंगे वैसा भरना पड़ जाएगा। तो लिहाजा ख़ास तौर पर वालिदैन के मामले में तो चाहिए ये कि औलाद अपना माल उनके पैरों में रख दे, उनकी खिदमत में रख दे, करे, इस्तेमाल करे, उन पर निछावर करे, ना ये कि उनका माल ही उनसे जो है वो छीनने के दर पे हो।
माशाल्लाह, अच्छी गुफ्तगु। अच्छा, एक तो ये तो वालदैन के एतबार से था, एक सवाल उन्होंने जो भाई का भी कहा है कि एक बालिग भाई है, अब वो दूसरों पर भाइयों का, जब भाइयों के भी रिश्ते बाद का जैसे तो ज़ाहिर तकद्दस वाले हैं, प्यारे रिश्ते हैं, एक दूसरे पर खर्च करना चाहते हैं, वसत हो तो करना भी चाहिए, लेकिन अब एक बंदा कमाने के काबिल है और वो देखता है कि भाई अच्छा कमाता है तो मैं बिल्कुल इसी पर ही बोझ बन जाऊं, तो इसके क्या दीनी तौर पर क्या कहें?
देखिए, बुनियादी तौर पर तो यही कि जब ये शख्स कमाने पर कादिर है, बालिग भी हो गया, तो नफका तो इसका जो है वो किसी पर वाजिब नहीं है। अब अगर कोई भी इसके साथ हुस्न सलूक करते हुए, सिला रहमी करते हुए इस पर अपना माल खर्च कर रहा है, तो इसे भी चाहिए कि उसके मुकाबले में एहसान का तरीका इख्तियार करे। किसी पर बोझ बनना वैसे ही जो है वो अच्छी बात जो है वो नहीं है, और अपना माल खुद खर्च करना चाहिए, अपने लिए जमा भी जो है वो करें आप, जो आपको अपनी शादी करनी है, आपके अपने जो है वो प्लान्स हैं, और साथ ही साथ जो है वो आप दीगर उमूर के अंदर भाई की भी मददगार बने। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि भाई मना ही कर रहे होते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में उनकी शफकत अपनी जगह पर कि वो आपको मना कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से उनके लिए जो है वो मदद होगी कि आप कुछ ना कुछ चीज़ों में उनके मददगार बने। जितना आप कमा सकते हैं वो कमा कर आप घर में कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो इससे ये होता है कि आपस के अंदर जो है वो दिल साफ रहते हैं। वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये चीज़ें चल तो रही होती हैं, लेकिन चलते 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 एक जगह पर जाकर जो है वो भ्रष्ट हो जाती हैं, फिर जो है वो गिले शिकवे सारे जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि कल आपको किसी से कोई बात सुनने को मिले, आपको चाहिए कि आज से ही वो अंदाज़ या तर्ज इख्तियार करें कि जो बाद में आपके लिए भी परेशानी का बाइस ना बने और ख़ुद किसी पर बोझ ना बने।
ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, जहाँ वसत है तो एक दूसरे पर ज़रूर खर्च करते रहना चाहिए, और जहाँ दूसरा भाई लग रहा है कि मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास आमदनी का ज़रिया उतना नहीं है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि दूसरे भाई जिनकी आमदनी अच्छी है वो अपने हाथों को रोकते हैं, या रोकते भी हैं तो हम उनसे भी कहेंगे कि आप उन पर खर्च करें, हो सकता है अल्लाह पाक उनके ज़रिए से ही और मोहताजों की और जो ऐसे रिस्क से महरूम हैं तो आपके पास वसत है तो उन पर ख़र्च करने की बदौलत अल्लाह पाक आपको ये और मज़ीद वसतें अता फरमा रहा है, ये भी नहीं सिलसिला होना चाहिए। भाई हैं तो भाई अपने भाइयों का ख्याल नहीं रखेंगे, बहनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? تو یہ مل جل کر یہ سب معاملات چلتے ہیں، مگر آپس میں نفرتیں پیدا وہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایسا سلسلہ ہو کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ خود تو کوشش نہیں کرتا اور میرے اوپر پورا کا پورا انہوں نے وہ تکیہ کیا ہوا ہے اور میرے کو انہوں نے استعمال کرنا ہے، تو یہ انداز بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال باہمی طور پہ ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی ہے، ہمارے کئی ناظرین ہیں جنہوں نے سوالات بھی کیے ہیں، کالز بھی کی ہیں، پہلے کچھ کالز لیتے۔
میرا سوال تھا کہ میرے جاب تھی پرائیویٹ سکول میں، تو دو سال ہو گئے ختم ہو گئے جاب، تو میری مسز جو ہے وہ سرکاری سکول میں جاب کر رہی ہیں، تو بیٹا میرا ابھی باہر گیا ہے، دو تین ماہ ہوئے ہیں، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، ایک بیٹی جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، تو سارا صنف کا جو ہے وہ میری مسز اٹھا رہی ہے۔ میں نے دو تین جگہ اور اپلائی کیا جاب کی، دو چار پانچ دن جاتا ہوں، صنف کا جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے، تو پھر اب میرے دو سال ہو گئے جاب نہیں ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، جدھر کرتا ہوں پانچ چھ دنوں بعد ادھر بھی مجھے فارغ کر دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں چلے گا، آپ غلط کر رہے ہیں، وہ نہیں چل رہا نظام میرا، تو پھر یہ بیوی چلا رہی ہے، تو پھر میرا کوئی جاب نہیں لگ رہی، تو جب تک نہیں لگ رہی کوئی کام نہیں ہو رہا، تو کیا میں اس گناہ میں اس میں آئے گا میرا؟ یہ
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور آپ کا یہ سلسلہ جو بھی نہیں جڑ رہا یہ متصل ہو جائے اور رزق اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ جی جاب ان کی نہیں لگ رہی اور مختلف جگہوں پہ کوشش بھی کر رہے ہیں پھر فارغ ہو جاتے ہیں، گھر والے پڑھا رہے ہیں، تو بیوی کے خرچ سے گھر چل رہا ہے، تو کیا یہ گناہ گار ہوں گے؟
دیکھیں بنیادی طور پر بیوی کا نفقہ تو شوہر پر ہی واجب ہے، بیوی اگرچہ کتنی ہی مالدار ہو اس کے باوجود بھی بیوی کا نفقہ بہرحال شوہر پر واجب ہے۔ اب اگر بیوی جو ہے وہ اس معاملے میں رخصت نہیں دیتی یا کمپرومائز نہیں کرتی کہ نہیں بھائی مجھے تو آپ نفقہ دیں، تو ایسی صورت میں شوہر نفقہ نہ دینے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اس کے اوپر لازم ہے کہ کچھ بھی کوشش کرے، جاب نہیں ملتی تو کوئی پارٹ ٹائم جاب کرے، ضروری نہیں کہ ہماری بسا اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہی جاب ملے گی تو کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی، اور دس قسم کی ہوتی ہیں، یا اس سیلری پر ملے گی تو ہی کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی، تو ایسا نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے بہرحال جو اس کا نفقہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر بیوی ہی اس معاملے کے اندر شوہر کو رخصت دے دی، کیونکہ یہ حق عورت کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہیں، وہ اس کو رخصت دے دیتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نفقہ نہیں بھی دے رہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے آپ کی سچویشن پتہ ہے، حالات جو ہے وہ پتہ ہیں، اور الٹا میں اپنا ہی مال جو ہے وہ آپ پر یا اولاد پر خرچ کر رہی ہوں اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس میں اب اس کو استعمال کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے، اور
وہ گھر کے معاملات بھی چلا رہی ہے،
وہ گھر کے معاملات بھی چلا رہی ہے تو بھی اس میں گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ بہرحال چاہیے یہی کہ شوہر کو نفقے کے معاملات جو اس کے ذمے لازم ہیں انہیں خود ہی پورا کرنا چاہیے، تو اپنے طور پر کوشش کریں، اور جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ ایک اسپیسیفک جاب یا اسپیسیفک سیلری پر ہی ڈھونڈ رہے ہیں اور نہیں مل رہی تو آپ گھر بیٹھ جائیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ بہرحال ان چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات شروع میں تو گھر والوں کو بھی دکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ خرچ کر لیں، لیکن جب ایک عرصہ گزر جائے گا مرد گھر پہ بے روزگار بیٹھا رہے گا تو اب جو ہے وہ مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے بیوی کو مسئلہ نہ ہو لیکن سسرال والے اس کے بولنا شروع کریں یا اور دیگر مسائل ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ کو بھی جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش بھی کریں، اللہ پاک سے دعا بھی کریں رزق میں جو برکت کے اور بے روزگاری سے بچنے کے جو وظائف ہیں وہ بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر لیجئے، اور نمازوں کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ کرم فرمائے گا، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ حلال روزگار عطا فرمائے۔
جی کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور ان کو بھی ہم شامل کریں گے۔ سید زادی، سیدہ کا نکاح کیا غیر سید سے ہو سکتا ہے؟
سیدہ کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے ولی کی اجازت سے تو ہو سکتا ہے،
ٹھیک،
ولی سے مراد والد ہے، والد نہ ہو تو پھر بھائی جو ہے ولی ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اچھا دادا ہو تو دادا ولی ہوتا ہے اگر والد نہ ہو، تو ولی کی اجازت سے ہو سکتا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح جو ہے وہ غیر کف میں نکاح کہلاتا ہے، اور یہ نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے، صرف لڑکا لڑکی جو ہے وہ. اچھا ولی سے جو ہم نے بات کی, یہ ولی کس کا؟ سیدہ کا ولی. جو سامنے والے ہیں ان کے ولی کا یہاں پہ اعتبار نہیں ہے, بلکہ جو لڑکی ہے اس کے ولی کا اعتبار ہے. تو اگر اس کے ولی کی اجازت سے ہوگا تو نکاح درست ہو جائے گا, لڑکی بھی راضی ہے ولی بھی راضی ہے تو نکاح ہو.
اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے,
عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات بعض جگہ جہاں پر کورٹ میریجز ہوتی ہیں یوں الگ ہوتے ہیں کہ جہاں پر لڑکا لڑکی آپس میں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں, وہاں لڑکی کے اولیاء راضی نہیں ہوتے تو وہ نکاح نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے, جو غیر کف میں,
غیر کف کے,
جو غیر کف میں نکاح ہو, یعنی اس کی ڈیٹیل. اور اگر کبھی ایسا واقعہ ہو بھی جائے کہیں بھی, تو اب نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا, تو اس کے لیے ہمیں علماء کرام مفتین کرام کے پاس جانا چاہیے اور ان سے باقاعدہ رہنمائی لے کر مسئلہ پوچھ کر ان سے فیصلہ کروائیں کہ یہ نکاح کا انعقاد ہوا یا نہیں ہوا. اور یہ کف کی بحث یہ عام ہے, کہاں پہ وہ غیر کف کہلائے گا, ٹھیک ہے, اور کہاں پر نہیں کہلائے گا. تو اس حوالے سے بھی جب آپ پوری ڈیٹیل تفصیل علماء کرام مفتین کرام کے سامنے رکھیں گے تو وہی آپ کو اس کی رہنمائی کریں گے. دارالعلوم اہل سنت کے نمبرز آن ہوتے ہیں اگر اس طرح کے کوئی فون پر آپ پوچھنا چاہیں, لیکن زیادہ بہتر تو یہی ہے. یہ والی جو صورتیں خاص ہو جاتی ہیں درپیش, تو اس کے لیے باقاعدہ آپ دارالعلوم اہل سنت ہی تشریف لے آئیں. شہر کراچی کے اندر الحمدللہ 6 دارالعلوم اہل سنت موجود ہیں مختلف مقامات پر, اس طرح حیدرآباد میں بھی ہے, فیصل آباد میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, سرگودا میں, گجرانوالہ, ملتان, یہ مختلف پاکستان کے بڑے شہر ہیں کہ جہاں پہ دارالافتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخیں اور برانچز موجود ہیں. اور لاہور میں تو الحمدللہ 3 دارالافتاء اہل سنت ہیں. تو اس طرح آپ یعنی رابطہ کرنا بھی آسان ہے, وہاں پہنچنا بھی آسان ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کے لیے دینی شرعی رہنمائی لے کر پھر اس کے اوپر اگلا قدم اٹھایا جائے. اپنی مرضی سے نہ یہ کہیں کہ نکاح نہیں ہوا اور اس کو ویسے ہی ختم کر دیں, تو ایسا نہیں ہے. بعض صورتوں میں بالکل نکاح واقع ہو جاتا ہے, وہ الگ بحث رہے گی کہ والدین کی مرضی کے بغیر یا والدین سے چھپ کر بھاگ کر اگر کسی نے بھی نکاح کیا تو جس میں والدین کی دل آزاری ہے, تکلیف ہے, یہ گناہ تو رہیں گے اور کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہے. جو ایک رسم و رواج, خاندانی سسٹم نظام جہاں پہ جیسے ہیں تو اس کے مطابق ہی رہتے ہوئے شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہ کر نکاح کرنے چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ماں باپ تو بڑی محنتوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش کریں, اس عمر تک پہنچائیں, اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ہماری مرضی اور اپنی خوشی کے جو معاملات ہوتے ہیں ماں باپ کو ہی شریک نہ کریں. تو یہ بالکل غیر مناسب اور غیر شرعی, اور کئی صورتوں میں ان سے یہ لڑکا لڑکی گناہگار بھی ہوتے ہیں. ظاہر والدین کو تکلیف پہنچا کر گناہگار ہوتے ہیں, اس کا بھی خیال ضرور رکھنا چاہیے. مزید سوال
مفتی صاحب سے. سوال یہ ہے کہ اگر ظہر اور عصر کی نماز فرض کوئی اگر الگ سے پڑھ رہا اور اتنی آواز سے تلاوت کر رہا ہو کہ پیچھے صف میں جو بیٹھا ہے وہ بھی سن لے, برابر والا بھی سن لے, تو ایسی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جی,
سری نماز جو ہے وہ جہر کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی, تو اگر کسی شخص نے سری نماز جہر کے ساتھ ادا کی, ایک تہ جماعت کی صورت کے اندر ایسا کیا تو بھول کر ہوا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا, جان بوجھ کر ہوا تو نماز واجب الادہ ہوگی. البتہ اگر انفرادی طور پر کسی نے ایسا کر لیا تو احتیاط یہ ہے کہ وہ نماز کو دہرائے, لیکن بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی.
یعنی امام ایسا,
امام کے لیے بہرحال لوٹانا ہی واجب ہوگا, جبکہ جان بوجھ کر بھول کرے تو امام کے لیے سجدہ صاحب لازم.
اچھا, جتنی یہ مقدار کہہ رہے ہیں کہ یہ سری جو سات والا سن رہا ہے یا یوں سن رہا ہے, عام طور پہ جو نارمل بھی اگر پڑھیں گے پاس والا تو سنے گا,
برابر والا تو جو ہے
برابر والا
سنے گا. جہر کی مقدار یہ بیان کی گئی کہ امام جو ہے وہ آگے ہے تو اب پچھلی صف کے اندر جو افراد ہیں وہ جو ہے وہ اس کی آواز جو ہے وہ
باقاعدہ واضح آواز ہے,
واضح آواز جو ہے وہ سنتے ہیں بغیر مائک کے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مائک جو ہے وہ بہت قریب ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ مائک میں آ رہی ہوتی ہے, تو اس کا اعتبار نہیں. بغیر مائک کے امام اتنی بلند آواز سے تلاوت کرے کہ اب پچھلی صف کے مقتدی جو ہے وہ اس کی قرآت سنے تو وہ جہر کہلاتا ہے. انفرادی طور پر کوئی شخص جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے یا امام بھی ادا کر رہا ہے اور آواز ہلکی ہے کہ جو پاس میں کھڑا ہوا شخص ہے وہ سن رہا ہے تو وہ جہر کی تعریف میں شمار نہیں ہوتا.
جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, کیا میاں بیوی دونوں ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی.
جی ہاں بالکل, جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں,
بلکہ کھانا چاہیے.
کھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہاں سے نوالا لیا, آپ نے جہاں سے نوالا لیا وہیں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نوالا لیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
جی مزید.
سگیتار محمد سلیم رضا تاری عرض دارو دار الاستاہل سنت میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ یہ خلیفہ بل فصل سے کیا مراد ہے؟
خلیفہ بلا فصل سے کیا مراد؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم کے خلیفہ بلا فصل ہیں, کہ آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے, بلکہ آپ ہی مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور آپ ہی جو ہے وہ تمام میں افضل ہیں. تو یہ مراد ہے یہاں پہ یہ کہ درمیان میں کوئی اور خلیفہ نہیں ہے کہ وہ جناب تھے تو, لیکن جو ہے وہ ان کا اعلان بعد میں ہوا یا انہوں نے اظہار بعد میں کیا, تو ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں وہ آپ ہی کی ذات ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ خلافت بر وجہ ترتیب افضلیت ہے, یعنی جو جیسے افضل تھا اسی کے مطابق
جو ہے وہ خلافت,
نہ کہ یہ کہ خلیفہ بن گئے اب یہ افضل,
اب افضل جو ہے وہ ہوئے.
جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ذکر خیر بکثرت ہوتا ہے, احمد علی چینل بھی اس طرح کی نشریات میں کئی پروگرام پیش کرتا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے پروگرام, بالخصوص جب ان کے ایام 22 جمعۃ الاخری یہ جب تاریخ آتی تو اس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں, تحریریں ہوتی ہیں. دار الاتحاد سنت میں آپ ویب سائٹ پر جا کر باقاعدہ اس طرح کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ فتاوی جات یہ پڑھ سکتے ہیں, اور بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہیں, آپ کی خلافت کے حوالے سے بھی, آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بھی, اور دیگر جو خلافت اور اس امور سے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو دار الاتحاد سنت کی ویب سائٹ کا آپ یہ وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر بھی بہت سارا اس میں مواد ملے گا. جی مزید کچھ ویڈیو سوال.
میرا نام چمن فرید اتاری ہے. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت ثنا کی جگہ التحیات للہ والصلوات پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی
التحیات کا وہ مقام نہیں ہے تو پڑھنا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ پڑھ لی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, کہ حمد و ثنا کا مقام ہے تو حمد و ثنا چونکہ التحیات کے اندر بھی جو ہے وہ حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, لیکن پڑھنا بہرحال ثنا کے مقام پر ثنا کو ہی پڑھنا چاہیے.
کچھ سوالات ایس ایم ایس کی صورت میں ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے مرحوم چچا کی جائیداد جو ابھی ہمارے نام پر ہے, ہماری پھوپھیوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا؟ ہم نے اپنے ابو کے حصے سے پھوپھیوں کا حصہ دیا ہے. مرحوم چچا غیر شادی شدہ تھے اور کوئی وارث نہیں تھا.
جی بالکل, اس صورت کے اندر جب کہ ان کی اولاد کوئی نہیں ہے, زوجہ بھی نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے, تو اب اس صورت کے اندر
غیر شادی شدہ
جی غیر شادی شدہ تھے, تو اب ان کا جو حصہ ہے وہ ان کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. اچھا, ان بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا جو چچا کے انتقال کے وقت زندہ تھے.
صحیح.
اب اگر جو ہے وہ والد کا انتقال یا چچا کے جو بھی بھائی تھے ان کا انتقال چچا سے پہلے ہو گیا تو ایسی صورت میں پھوپھیوں کا بہرحال حصہ رہے گا. ہاں, چچا کی جگہ پر اب جو حصے دار بنیں گے وہ بھتیجے بنیں گے, تو بہرحال پھوپھیوں کا حصہ دونوں صورتوں میں باقی رہے گا. تو اگرچہ آپ نے اپنی جائیداد میں سے اپنے والد کی جائیداد میں سے جو پھوپھیوں کو حصہ دیا وہ تو اس بنیاد پر دیا ہوگا کہ دادا کی جائیداد جو ہے وہ یہاں پر آ رہی تھی اور حصہ نہیں دیا تھا, لیکن جو پھوپھیوں کو حصہ چچا کی جائیداد میں سے جائے گا, اگر چچا کی جائیداد میں بھی دادا کا حصہ پھوپھیوں کا موجود ہے
تو وہ بھی ملے گا,
وہ بھی ملے گا. اور پھوپھیوں کو اپنے بھائی کی وراثت سے بھی جو ہے وہ بطور وراثت حصہ ملے گا. تو دونوں اعتبار سے انہیں حصہ ملے گا. مزید تفصیل کے لیے یہی عرض کریں گے کہ دارالافتاء اہل سنت کے اندر آپ تشریف لائیں, مکمل تفصیل پوچھ کر آپ بتا کر اپنا مکمل فتویٰ حاصل کر لیں کہ کس کا کتنا پرسنٹیج حصہ بنے گا.
شریعت مطہرہ نے ہر ایک کا حق مقرر فرما دیا ہے. اس میں یہ نہ کوئی بعض اوقات لوگ کفیل صاحب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں میں شادی شدہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, تو اب اس کا جس گھر میں رہتا تھا وہ
جی اسی جو ان کی خیال کرتے تھے جو انہیں سنبھالتے تھے,
اور لوگ یہ باقاعدہ بعد میں سناتے بھی انتقال کے بعد علاج میں نے کیا, یہ سب کچھ میں نے کیا.
جی
تو جو وراثت ہے اس کے تو ظاہر احکامات ہیں کس کس کا حصہ کیسے بنتا.
بالکل, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو حصہ ملتا ہی نہیں, بھانجے نے خدمت جو ہے وہ کی ہے اور حصہ بھتیجوں کو مل رہا ہے. تو اب اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی زندگی بھر تو اس نے دیکھا ہے, انہوں نے تو پلٹ کر پوچھا ہی نہیں. تو دار و مدار چونکہ اس بات پر نہیں کہ کس نے جو ہے وہ خیال رکھا کس نے نہیں رکھا, دار و مدار جو ہے وہ خون کے رشتے پر ہے. ہاں جس نے خیال رکھا, اب اس نے کیا مال حاصل کرنے کے لیے خیال رکھا یا اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی؟ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہے تو اس کی جزا جو ہے وہ رب سے طلب کریں, وہ قیامت میں انشاءاللہ ملے گی, دنیا کے اندر بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی. تو ہاں اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, یہ ٹھیک ہے اگر ان کو اپنے بھانجے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا تو وہ وصیت کر جاتے یا زندگی کے اندر ہی ہبا باقاعدہ شرعی قبضے کے ساتھ ان کے ہینڈ اوور کر جاتے, تو وہ اس وقت رہنمائی لینے کا کام تھا جو وہ چچا یا جو بھی فرد تھا نہیں لے سکا. لیکن اب بہرحال جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسی کو دیا جائے گا.
ٹھیک ہے, اور جو خیال نہ رکھنے والے ان پر بھی کچھ ہوگا؟ یعنی بعد کا جو وارث بھی ہوتے ہیں یا اولاد میں سے
وارث ہوتے ہیں ان کے اوپر تو کئی صورتوں میں اگرچہ وہ یہ نہ بھی بنے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کئی صورتوں میں نفقہ ان پر لازم آ رہا ہوتا ہے, کہ خرچہ جو ہے وہ یعنی خیال رکھنا کا معاملہ جدا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب ایک گھر ہے ان کا, اب وہ گھر تو بیچ نہیں سکتے, لیکن جو ان کی گزر بسر کے اعتبار سے جو ان کا نفقہ ہے وہ لازم آ رہا ہوتا ہے ورثہ کے اوپر ہی. تو اب وہ وہاں پہ ان کا نفقہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے ادا نہیں کیا ہوتا, تو وہ اس نفقہ نہ دینے کی وجہ سے گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو لازم ہے کہ جس کا نفقہ آپ پر لازم ہے, نفقہ لوگ ہمارے یہاں عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یار اولاد کا نفقہ لازم ہے یا جو ہے وہ بیوی کا نفقہ لازم ہے, بہت زیادہ کوئی وہ ہو تو وہ جناب والدین کا نفقہ اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے. لیکن کئی صورتوں کے اندر آپ پر دیگر لوگوں کے بھی نفقات جو ہے وہ لازم آتے ہیں, جن میں بہنوں کا نفقہ بھی لازم آ جاتا ہے اور بھی دیگر کا آتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ کو بالکل شرعی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, بطور ہمدردی بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے ایسے افراد کا, اور جہاں شرعاً لازم ہے وہاں بدرجہ اولا آپ کو رکھنا چاہیے تاکہ آپ گناہ میں مبتلا نہ ہوں.
آج کل سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کے رشتے ہیں, بالخصوص ہم بات کریں, سوال آیا تو ضمناً پھوپھیوں کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے
جی,
پھوپھی کے حوالے سے جو پتہ نہیں کیا ایک نیگیٹو پوری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں, اور پھوپھیوں کے بارے میں اس طرح کے میں سمجھتا ہوں پھوپھیوں کی کئی اعتبار سے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. اب جیسے یہی انہوں نے وراثت کی بات کی تو پھوپھیوں کا تو کئی طرح کا حصہ, یہ جو مذاق بنا رہے ہیں شاید ان کے والد کھا کے بیٹھے ہوں, اور عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ بھائی وہ کھا پی کے اور وہ سب کچھ, اور اس کے باوجود
یہ ہوتے یا بہنیں ہی جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے وہ معاف کر چکی ہوتی ہیں,
اور انہی کو مذاق بنایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے والی ہیں, یہ لڑائیاں ڈالنے والی ہیں. تو اس طرح کی ہرگز چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. یہ مذاق والی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم ان کو شیئر کر رہے ہوں, ہم ان کو ادھر ادھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تان و تشنی کر رہے ہیں اور ان کو چڑھا رہے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. تو جہاں پھوپھیوں کا رشتہ ہے, خالاؤں کا, خالائیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, تو یہ ہمارے دینی اور شرعی رشتے ہیں, ان کا خیال رکھنا یہ ہماری کئی اعتبار سے ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور اگر ان کا حق ہمارے پاس آ گیا ہے, مثلاً کسی بھائی نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا اور خود والد کی جائیداد رکھ لی اپنے پاس, تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ والد نے نہیں دیا وہ چلا گیا دنیا سے, آگے اولاد کے ذمے لازم ہے کہ آپ نکال کر وہ حصہ دیں جو آپ کی طرف آ چکا ہے. تو یہ تو پتہ نہیں بعض اوقات کتنی کتنی میتیں ہو جاتی ہیں اور یہ ان کے حصے آگے اس طرح چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تقاضا کرنا کوئی معیوب نہیں ہے, اور کوئی اس کے اوپر نہ لڑائی ہونی چاہیے نہ اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا فتنہ ہونا چاہیے. جی مزید سوال.
आपका बात कर रहा हूँ जी शाहकोट से जी। जो सिलसिला दार सिलसिला का चल रहा है ना जी, बड़ा मजेदार है, बड़ा प्यारा हो रहा है। जो अभी बात हुई है ना कि औलाद की डिमांड होती है कि जी हमें अपनी जिंदगी में हिस्सा ही दे दें, तो हमारे यहाँ तो सूरत हाल ऐसी है कि अगर वालिद फौत हो जाता है तो बाद में तो मसले में सारी बहुत ज्यादा बनते हैं, तो वो भी फिर बाद में बहन भाइयों में लड़ाइयाँ भी होती है, बाद में हिस्सा ही नहीं किसी को मिलता। इस हवाले से पूछना था कि क्या होना चाहिए
जी, मुतलकन क्या दे ही नहीं सकते वालिद, या जैसे ये सूरत कह रहे हैं कि वालिद अगर देख रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई मेरे बाद कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हो जाएं या एक ही काबिज़ हो जाए, बकिया को मिले ही कुछ नहीं, तो राजी खुशी की ज़िंदगी में ही दे दें।
देखिए बुनियादी तौर पर वालिद को इस बात का हक हासिल है कि वो ज़िंदगी में तकसीम करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, अलबत्ता उस तकसीम की शरीयत ने उसूल बयान किए हैं कि जितना अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए रखना चाहे वो उतना अपने लिए रख सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं। हाँ, जितने हिस्से में उसने ये फ़ैसला कर लिया कि इतना माल मैंने तकसीम करना है, तो उसके दो तरीक़े हैं। एक ये कि बेटे और बेटियों को बराबर बराबर तकसीम करे, और ये अफजल तरीक़ा है। दूसरा तरीका ये है कि बेटों को डबल दे और बेटियों को सिंगल दे, तो ये भी जायज़ है। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे यहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि वालिद जो है वो ये जो तकसीम करते हैं ना, ये सिर्फ जो है वो कानूनी सूरत में करते हैं, या ज़बानी कलामी कर देते हैं, या फिर औलाद के लिए वसीयत कर देते हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर जब आपने ज़िंदगी में एक ये कि आपने तकसीम की, उसको गिफ्ट किया और उसको कब्ज़ा भी दिला दिया, और कब्ज़े से मुराद जो शरई तकाज़े कब्ज़े के हैं वो आपने पूरे करके उसके हैंडओवर कर दिया मुकम्मल तौर पर, तो वो उसका मालिक हो गया। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ कानूनन पेपर्स में किया, और उसके अंदर आपने कोई ऊंच नीच जो है वो की, जो शरीयत के हिस्से बनते हैं इंतकाल के बाद, उससे अप एंड डाउन किया, तो फिर ऐसी सूरत में इंतकाल के बाद वो शरण वैलिड नहीं रहेगा, उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। इसी तरह लोग वसीयत कर आते हैं, तो वसीयत भी जो है वो वारिस के हक में नाफिज नहीं होती जब तक कि दीगर सारे वरसा जो कि आकिल बालिग हों वो उसे नाफिज ना कर दें। तो लिहाजा आगे औलाद को लड़ाई फितने से बचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करके ना जाएं जिसकी वजह से आप गुनाहगार हो रहे हो,
सही,
या आप औलाद के दरमियान ही फूट की बीज डालकर जा रहे हो,
हाँ शुरू
ऐसा फ़ैसला जो है वो करके आप जा रहे हो, तो ऐसा ना करें। अव्वलन तो चाहिए कि औलाद को आप ये बात सिखाएं, समझाएं कि बेटा मेरे इंतकाल के बाद तकसीम किस तरह करनी है, शरीयत में आपने मालूमात लेनी है, दारुल इफ्ता से फतवा लेना है, उसके मुताबिक जिसका जो हिस्सा है वो आपने उसे जो है वो देना है। तो औलाद की असल तो वसीयत, नसीहत, तरबियत, इन बातों पर करने की हाजत है। हाँ, ज़िंदगी में आपके पास, अच्छा फिर बस अवकात यूँ भी होता है कि एक ही घर है जिसके अंदर वो शख्स खुद रह रहा है, अब वो इसलिए कि आगे औलाद झगड़ा ना करे इस घर को बेच देता है, फिर उसके बाद वो बेचारा खुद जो है वो दूसरों के ऊपर आ जाता है, मोहताज हो जाता है कि भाई किस बेटे के साथ रहूं, किस बेटी के साथ रहूं, कल को फिर बेटे की बहू जो है वो बीवियां जो है वो साथ ना रखना चाहे तो अभी आदमी परेशान हो रहा होता है कि मैंने तो उनके लिए भलाई के लिए किया था। तो आप उनको आगे लड़ाई से बचाने के लिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मारें, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नसीहत कर सकते हैं उन्हें कि बाद इंतकाल इस तरह शरीयत के मुताबिक तकसीम करना, अगर वो इस पर अमल नहीं करते और लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इसका गुनाह उनके ऊपर ही है, ये आप पर लाजिम नहीं है कि आप ज़िंदगी में ही तकसीम कर कर जाए।
ठीक है, नाज़रीन किराम आपने प्रोग्राम मुलाहदा किया है, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और इस हवाले से जो भी मज़ीद आपके सवालात हों तो वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप बाकायदा जाकर वो रहनुमाई भी ले सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत व सुन्नत के मुताबिक, दीन इस्लाम के अहकाम के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हादियो रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।